الرحیم. یہ سورہ یاسین سے آج پڑھا گیا ہے. سورہ یاسین جو ہے وہ قلب قرآن قرار دیا جاتا ہے, یعنی ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل قرار دیا ہے. یہی وجہ ہے اس کی, اس کے فضائل بے شمار ہیں. اس کو پڑھنے کی ترغیب دی گئی روزانہ روزانہ, اس کو معمولات میں بہت سے لوگ رکھتے ہیں, رکھنا بھی چاہیے. یہ جہاں آخرت کے اعتبار سے مفید ہے, دنیا کے بہت سے کاموں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سہولت فرماتے ہیں. روزانہ صبح میں آدمی پڑھ لیا کرے تو دن تمام اس کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص برکت اور رحمت رہتی ہے. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر مرنے والے کو جان کنی کی تکلیف زیادہ ہو رہی ہو تو سورہ یاسین پڑھو, آسانی سے جان نکل جائے گی. تو گویا اتنی سختی کی, اتنی شدت کی صورت میں بھی یہ صورت اپنا ایک خاص دکھاتی ہے جوہر, اور اس کے اپنے اثرات ہیں اور خصوصیات ہیں. تو معنوی اعتبار سے بھی یقیناً کچھ باتیں اس میں ایسی ہیں کہ ظاہر ہے کہ اللہ پاک کا کلام ہے, اور اللہ پاک کا کلام کا ہر لفظ, ہر صورت, ہر آیت, سبھی بے شمار معانی, بے شمار مضامین اس کے اندر ہوتے ہیں. تو قرآن پاک کو کیوں ایسا کہا گیا ہے, اس پر علماء نے بہت سا کچھ لکھا ہے. تو اس میں یہ بات ہے اصل میں کہ اس میں مرکزی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا مضمون بھی بہت بیان کیا ہے, رسالت کا مضمون بھی بہت بیان کیا ہے, آخرت کا مضمون بھی بہت بیان کیا ہے. اور یہ تین مرکزی مضمون ہیں قرآن پاک کے اندر. تین چیزیں بنیادی طور پر بتائی سمجھائی جاتی ہیں, ایک اللہ پاک کی الوہیت اور وحدانیت کو, اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیغمبری کو کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, سارے انسانوں کو ان کی بات ماننا ہے, وہ اللہ کی مرضی کا مظہر ہیں. یعنی اللہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں, کس سے نہیں, اس کو سمجھانے بتانے اور عمل کر کے بتانے کے لیے, پریکٹس کرانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقرر ہیں. یہ سمجھانا ہوتا ہے رسالت کے مضمون کو سمجھانے سے مراد. پھر یہ ہے کہ آخرت کی جو زندگی ہے اس کی کچھ تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں. تو چونکہ سارے ہی مضامین اس میں ہیں جو قرآن کے مرکزی مضامین ہوتے ہیں, اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو قرآن پاک کا قلب قرار دیا گیا ہو. چنانچہ سب سے پہلے مضمون میں وہی بات ہے. یاسین یہ تو حروف مقطعات میں سے ہے, بعض لوگ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی قرار دیتے ہیں, اور بعض لوگ اس کو یا انسان کے معنی میں لیتے ہیں, اور انسان سے انسان کامل جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. ایک بات ذہن میں آئی, انسان اصل جو ہے آنکھ کی پتلی کو کہتے ہیں. انسان جو ہے وہ آنکھ کی پتلی کو کہتے ہیں اصل, جو کالا حصہ ہوتا ہے جس سے دیکھا جاتا ہے. انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات, اللہ کی اسماء اور صفات کو دیکھنے کی یہی ایک مخلوق ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو, اللہ پاک کی صفتوں کو, ان کی قدرت کو, ان کی کائنات کو شعوری طور پر دیکھنے کے لیے جو مخلوق کریٹ کی گئی اصل میں وہ انسان ہے. اور وہ چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معرفت کی سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, پیغمبروں میں بھی سب سے زیادہ. اسی وجہ سے آپ امام الانبیاء ہیں, افضل الانبیاء بھی ہیں, سارے نبیوں میں افضل بھی ہیں, سارے نبیوں کے امام بھی ہیں, اور سارے مخلوقات میں آپ کو سب سے بڑا. اور وہ سب سے بڑائی جو آپ کو حاصل ہے اس کا ریزن وہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے ہیں, سب سے زیادہ اللہ کی معرفت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو جاننا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں سے ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو حقیقت ہے, کنہ ذات جس کو کہتے ہیں, وہ نہیں کسی کو ہو سکتی ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو کور کرنے کے واسطے چھوٹی چیز کافی نہیں ہے, یعنی مخلوق ہونا کافی نہیں ہے اس کے واسطے. خالق کو پہچاننے کے لیے مخلوق ہونا کافی نہیں ہے, پہچاننے کے لیے تو کافی ہے, کور کرنے کے لیے, محیط ہونے کے لیے, حقیقت تک رسائی کے لیے وہ کافی نہیں ہے. اس لیے کنہ ذات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو حقیقت ہے وہ نہیں آتی کسی کی پکڑ میں. تو انسان وہ, اس پر مجھے یاد آ گیا کہ یاسین سے بعض حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اس معنی میں لیتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ معرفت کے اعتبار سے بھی اصل سب سے اکمل, سب سے کامل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ معرفت اللہ کے اسماء کی اور اللہ پاک کے صفات کی. تو اس پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یاسین قرآن حکیم کی قسم آپ پیغمبروں میں سے ہیں. تو قرآن حکیم کو گویا دلیل کے طور پر قسم کے طور پر بیان فرمایا گیا. اللہ کی عادت یہ ہے کہ قسم کھا کے جو مضمون آ کے بولتے ہیں وہ قسم دلیل ہوتی ہے. تو قرآن حکیم کی قسم کے آپ پیغمبروں میں سے ہیں, یعنی یہ قرآن حکیم خود بتا دے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس میں اتنے علوم ہیں, اس میں اتنے مضامین ہیں, اس میں اتنے حقائق ہیں, اس میں جو کچھ ہے وہ سچ ہی سچ ہے. اس میں ماضی کا بھی پورا ہے, حال کا بھی پورا ہے, اس میں مستقبل کا بھی پورا ہے, فیوچر کا بھی, آخرت کا بھی تو سب کچھ ہے نا اس کے اندر. اور وہ ایک ایسے آدمی کی زبان سے جاری ہو رہا ہے جس نے کسی کو استاد نہیں بنایا, جو کسی کا شاگرد نہیں ہے, جس نے کسی کے پاس لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا, جس کو آخر تک لکھنا نہیں آتا تھا پڑھنا نہیں آتا تھا. عجیب بات یہ ہے, امی کا مطلب یہ ہے کہ جو لکھنے اور پڑھنے کے جو مینس ہیں, اسباب ہیں, ذرائع ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک الگ رکھا, دور رکھا, بے نیاز رکھا کہ ضرورت نہیں ہے آپ کو. بھئی کیوں مکتب میں بٹھایا جاتا ہے, کیوں لکھایا جاتا ہے, کیوں پڑھایا جاتا ہے, کہ اس لکھنے پڑھنے کے ذریعے سے آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے, نالج حاصل ہوتی ہے. تو یہ جو اسباب ہیں, ان اسباب کے بغیر آپ کو علم دیا گیا ہے, اس لیے آپ امی ہیں. تو امی کا مطلب جاہل کا نہیں ہے, آپ جاہل نہیں تھے, آپ کا اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے. اب آپ کا آپ کے آپ سے زیادہ علم ہے تو بس اللہ ہی کے پاس ہے, اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا. تو اور حضور نے خود فرمائی ہے یہ بات کہ میں علم اولین اور آخرین کے علوم دیا گیا ہوں. تو علم تو آپ کے پاس بہت سب کچھ تھا, لیکن آپ نے نہ کسی کے پاس جانا ہوا آپ کا, نہ کسی کی شاگردی آپ نے اختیار کی, نہ کہیں زانو ادب طے کیا, نہ کہیں لکھا, نہ کہیں پڑھا. کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو آپ کو بتانا ہوتا تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے, آخر تک بھی. حتیٰ کہ صلح حدیبیہ میں کا مشہور قصہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ میں معاہدہ لکھا رہے تھے, نہ جنگی معاہدہ کہ بھائی لڑائی نہیں ہوگی ہماری تمہاری 10 سال تک, یہ معاہدہ ہوا تھا. اس معاہدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا ٹھیک ہے لکھو, آپ لکھا لکھانا شروع کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے بیچ میں, ان سے لکھوایا جا رہا تھا. تو حضرت علی کو حضور نے فرمایا کہ لکھو من محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ ہے. عروہ بن مسعود ثقفی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, ادھر سے آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ کو آپ مان لیتے ہیں تو پھر جھگڑا گئے گا ہے, یہی تو ہے اختلافی چیز ہمارے تمہارے درمیان, ہم یہ نہیں مانتے. تو معاہدے میں تو یہ اختلافی لفظ نہیں ہونا چاہیے. تو حضور نے فرمایا کہ میں تو ہوں اللہ کا رسول. فرمایا نہیں, مگر معاہدے میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نہیں مان رہے اس کو. تو آپ اصل یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح معاہدہ ہو, ایگریمنٹ ہو جائے کہ جھگڑیں گے نہیں. تو نہیں جھگڑے کے نہیں جھگڑنے کے لیے آپ اتر گئے, مطلب آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی چلو, اچھا محمد خالی من محمد لکھو, رسول اللہ لکھنے کی ضرورت نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میں نہیں مٹاتا, میں نے لکھ دیا لکھ دیا. اب وہ یہ حکم جو ہے ایسا حکم نہیں تھا جس کا ماننا آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے, مشرکین کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. اور اس میں وہ حکم کی قسمیں ہوتی ہیں کہ کہاں ماننا ضروری ہے کہاں نہیں. تو غیرت کا تقاضا, وفاداری کا تقاضا, حضور سے محبت کا تقاضا, عظمت کا تقاضا, عقیدے کا تقاضا, سبھی یہی تھا کہ اس کو نہیں مٹانا چاہیے جو رسول اللہ لکھ دیا ہے. تو حضرت علی نے کہا میں نہیں مٹاتا. اب وہاں پہ بات آ کے رک گئی, لڑائی کی نوبت آ گئی, معاہدہ طے ہو تو کیسا طے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے بتایا کہ اچھا یہ رسول اللہ کہاں سے کہاں تک لکھا ہوا ہے یہ بتا مجھے. تو انہوں نے انگلی رکھی راہ سے لے کے اللہ تک کہ یہاں سے یہاں تک لکھا ہوا ہے یہ رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دیا. یہ میں بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ لکھنے پڑھنے سے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے نیاز رکھا. اور علوم کیسے بیان فرمائے, قرآن پاک جو قیامت تک کی کتاب ہے, کوئی مضمون کوئی سبجیکٹ انسانوں سے متعلق آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں جس پر روشنی اس کتاب کے اندر نہیں ہے, اور اس کی تشریحات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہیں. چاہے وہ سیاسیات ہوں, چاہے وہ بین الاقوامی تعلقات ہوں, چاہے وہ حکومت کا پورا نظام ہو, چاہے وہ فوج کا پورا نظام ہو, عدلیہ کا پورا نظام ہو, شرطہ اور پولیس اور جج اور وکالت کا پورا سسٹم ہو, کاروبار اور تجارت اور بزنس یہ پورا کا پورا نظام ہو. یعنی دنیا والے تو ہر ایک کے الگ الگ شعبے بنائے ہیں, ہر ایک کی الگ الگ یونیورسٹیز ہیں, ہر ایک کا الگ الگ کام ہوتا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک عالم دین کو یہ سارے مضامین پڑھنے پڑتے ہیں, تبھی تو وہ سب کا ترجمہ کر سکتا ہے نا, سب میں اللہ کے حکموں کو بتا سکتا ہے. آپ کسی بھی مسئلے میں حکم اللہ کا پوچھیں گے علماء سے تو وہ بتا دیں گے. کیوں اس واسطے کہ قرآن پاک میں, پھر اس میں نکاح طلاق سے متعلق جتنی چیزیں ہیں, پھر حقوق سے متعلق, رائٹ سے متعلق, مردوں کے, عورتوں کے, بڑوں کے, چھوٹوں کے, اخلاق سے متعلق، صفات سے متعلق، تعزیرات سے متعلق، سزاؤں سے متعلق کوئی ایسا موضوع نہیں نکل سکتا انسانی زندگی میں اور قیامت تک نہیں نکل سکتا کہ جس میں اس پر بحث نہ ہو، تو آپ اللہ کے رسول ہوئے نہیں ہوئے. یہ ہے قرآن مجید کی قسم. اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن حکیم کی قسم آپ پیغمبر ہیں، میری قسم دلیل ہے آپ کے پیغمبری کی. یہ مطلب ہے، یعنی اللہ کا یہ کلام اور یہ کتاب اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے علوم خود بتائیں گے. اور یہ فرمایا بالکل سیدھا راستہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اور یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ عزیز الرحیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور ڈرانے کے لیے نازل ہوئی. قرآن پاک کے ذریعے سے انسانوں کو جو کام کیا گیا ہے بنیادی طور پر، وہ ایک تو یہ ہے کہ اگر منمانی زندگی گزار کے اپنی زندگی تم نے ختم کر لی تو بہت بھیانک انجام ہونے والا ہے. یہی آدمی نہیں سمجھتا اصل. ہر انسان کو پڑھا لکھا، بے پڑھا لکھا، امیر غریب، بڑا چھوٹا، مرد عورت، بوڑھا عالم جاہل، کوئی ہر انسان کو دو چیزیں اہم ترین بتائی جاتی ہیں پیغمبروں کو. اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ اگر اس دنیاوی زندگی کو کھیل کود سمجھا اور گزارنے کے لیے زندگی سمجھا اور منمانی کر لی، کمانے میں منمانی، کھانے میں منمانی، پہننے میں منمانی، بولنے میں منمانی، لذتیں حاصل کرنے میں، انجوائے کرنے میں منمانی، اگر منمانی تم نے کر لی اور اس کے بعد یہاں سے تم نکل گئے ایک مرتبہ، چونکہ ایک مرتبہ یہاں سے ایگزٹ ہونے کے بعد میں دوبارہ انٹری نہیں ہے، ایک مرتبہ یہاں سے نکل گئے تو پھر انجام بہت بھیانک ہے. اور وہ انجام کی تفصیلات بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں، آج بھی بہت زیادہ حصہ اس کا قرآن پاک کی تلاوت میں آیا ہوا ہے. اللہ پاک اس کو فرما رہے کہ لتنذر قومن، ہم نے آپ کو جو پیغمبر بنایا ہے وہ ڈرانے کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو خصوصیت سے جن کی آبا کو بھی نہیں ڈرایا گیا تھا. یعنی ایک زمانہ طویل گزر گیا تھا، پیغمبروں کا سلسلہ نہیں آیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پیغمبر نہیں آیا، اور یہ اچھا خاصا لمبا زمانہ ہے، 500-600 سال کا زمانہ ہے یہ. تو اس وجہ سے فرمایا کہ ماں انذر آباؤہم فہم غافلون، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. اب یہ مضامین اس کے بعد کے شروع ہو گئے، ظاہر ہے کہ ہر ایک کا ترجمہ تو میں نہیں عرض کر سکتا، دیر ہو جائے گی. دوسرے رکو میں ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو پیغمبروں کو بھیجتے ہیں. سمجھانے کے واسطے ایک بات یہ بتائی کہ پہلے زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک بھی پیغمبر جاتا تھا اور کئی کئی پیغمبر بھی ایک ساتھ تبلیغ کے لیے بھیج دیے جاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے پاس چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب چاہے انفرادی طور پر تبلیغ ہو یا جماعتی تبلیغ ہو، وہ کرنا امت کو ہی ہے، اپنوں میں کرنی ہو کہ غیر مسلموں میں کرنی ہو، کرنا امت کو ہی ہے. لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک پیغمبر کو بھیج دیا اور کسی خاص شہر کی طرف بھیج دیا، ان لوگوں نے اگر ایمان کو قبول نہیں کیا ان کے ساتھ اور کو ملا دیا، ایسا ہوتا تھا. تو یہاں پر بھی ایک واقعے کو اللہ نے سمجھانے کے لیے بیان فرمایا ہے. اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک مشہور شہر، مورخین نے لکھا ہے، سیرت والے تفسیر والے جو ہیں انہوں نے لکھا ہے، اس کا نام انطاکیہ لکھا ہے، شہر انطاکیہ کا قصہ ہے یہ، کہ وہاں پیغمبر بھیجے گئے، ایک پیغمبر گئے وہاں پہ پہلے. وضرب لہم مثلا اصحاب القریہ میں یہ قصے کا بیان ہے. تو وہاں ایک گئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذب، دو کو بھیجا ہم نے، فعززنا بثالث، پھر اس کے بعد تیسرا بھی ہم نے اس کے ساتھ میں جوڑ دیا. تو یہ سارے کے سارے جا کر انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، تم کو اللہ کی بات ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ تم ہماری طرح آدمی ہو، جب تم ہماری طرح آدمی ہو تو تم پیغمبر، ہم نہیں پیغمبر، یہ کیا مطلب؟ ہم بھی ہونا چاہیے تب، اور اگر ہم نہیں ہیں تو پھر تم بھی نہیں ہیں، چونکہ تم ہماری طرح انسان ہو. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پیغمبر انسان نہیں ہو سکتا، اور یہ خلجان شروع سے انسانوں کو رہا ہے، اور جہالت بڑھ جاتی ہے تو بعد میں بھی ہوتا ہے. تو پیغمبری کے ساتھ میں انسانیت جڑتی ہے، انسانیت، انسان ہی کو پیغمبر بنایا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، ہماری طرح کے تم آدمی ہو اور اللہ نے کچھ اتارا نہیں، ما انزل الرحمن من شيء، تم جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، بس اللہ پاک ہمیں جانتا، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہم پیغمبر ہیں، اور جو معجزہ ان کو دیا گیا ہوگا وہ بتا دیا گیا، چونکہ اس میں نہیں ہے کہ ان کو اللہ پاک نے کیا معجزہ عطا فرمایا تھا. بہرحال ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے، ہم نے تبلیغ کی. اب اللہ کا ایک نظام یہ لکھا ہے، جو اس کے بعد والی آیت ہے اس سے پہلے ایک بات تھوڑی سمجھنی پڑے گی، کیونکہ اس کے بعد والی آیت میں یہ مضمون ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، انا تطیرنا بکم کے معنی آتے ہیں، ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں. تو یہ منحوس سمجھتے ہیں کیوں کہا انہوں نے؟ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جب کبھی عام طور پر حالات نارمل ہوتے ہیں، جب اللہ کے پیغمبر تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو جب لوگ نہیں مانتے ہیں تو پھر حالات شروع ہوتے ہیں. لوگوں کے حق کو قبول نہیں کرنے کی وجہ سے حالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جب حالات آتے ہیں مختلف قسم کے, آسمانی حالات, زمینی حالات, آفتیں, مصیبتیں, پریشانیاں وغیرہ وغیرہ, تو لوگ بولتے ہیں کہ اب تک تو سب معاملہ ٹھیک تھا, جب سے یہ آدمی, یہ لوگ آ کے یہ کام کرنا شروع کیے نا, جب سے یہ چیز شروع ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں کہ جب سے تم آئے تو تب سے کام بگڑ گیا. انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا کہ قالو طائرکم معکم, کہا کہ تم ہمیں منحوس سمجھتے ہو, نحوست تمہارے ساتھ ہے. یعنی یہ نحوست ہمارے آنے کی وجہ سے نہیں ہے, ہمارے آنے کو قبول نہیں کرنے کی وجہ سے ہے, اور یہ سلسلہ ہمیشہ قیامت تک رہے گا. آج بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیں مسلمان صاحب, آج مسلمان پریشان مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, اسلام کو فالو نہیں کرنے کی وجہ سے مسلمان آج ہیں. ساری دنیا میں کون پریشان ہے؟ مسلمان پریشان. ساری دنیا میں کون ریفیوجی ہے؟ مسلمان ریفیوجی ہے. ساری دنیا میں کون مظلوم ہے؟ مسلمان مظلوم ہے. سارا مسئلہ جو ہے نا مسلمانوں کا, آج مسلمان ہونا ہی یہ قصور ہے کہ اعتبار سے, اور یہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ ہر زمانے میں اسلام کو قصور قرار دے دیا گیا کہ اسلام قصور کا نام ہے, غلطی کا نام ہے. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. جس زمانے میں عیسائیت سچا مذہب تھا, عیسائی ہونا قصور تھا قرآن پاک میں, ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ مسلمان تھے بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ مسلمان جو پریشان ہیں آج بھی, آفات سماوی میں ہو, عرضی میں ہو, آپس کے جھگڑوں میں ہو, دشمن کے تسلط میں ہو, کسی میں بھی ہو, وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, اسلام کو فالو نہیں کرنے کی وجہ سے. اب اسلام تو عملی زندگی کا نام ہے, اسلام کو قبول کرو گے تو عملا قبول کرو گے تو اسلام فائدہ دے گا. یہی ہوا یہاں پر بھی. انہوں نے کہا کہ قالو طائرکم معکم, یہ جو نحوست تمہیں دکھ رہی ہے ہماری وجہ سے نہیں ہے, یہ نحوست ہم اتنے بابرکت اللہ کی طرف سے بنائے جاتے ہیں کہ جو ہم کو قبول نہیں کرتا وہ نحوست میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک عام پیغمبروں کی طرف سے جب یہ بات کہی گئی ہے تو کیا خیال ہے آپ کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ وہ رحمت للعالمین ہیں, وہ اتنی برکت والے ہیں کہ جو آدمی ان کے راستے کو چھوڑے گا, اگر وہ نحوست میں مبتلا نہیں ہوا تو کوسچن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی برکت والے ہیں, قیامت تک کے واسطے اتنی برکت والے ہیں کہ جو سرکار کے راستے پر نہیں چلے گا, چاہے ان کی امت, چاہے ان کا خاندان, ان کے خاندان کے لوگ بھی کوئی ہو, اگر ان کے مبارک طریقے پر نہیں چلے گا تو اتنی برکت والی ذات جس کی رحمت سارے عالم کو وسیع ہے, سب کے لیے رحمت بنا کے جس کو بھیجا گیا ہے, جو ان کی راستے کو نہیں اختیار کرے گا تو وہ اگر نحوست میں مبتلا نہیں ہوا تو پھر کون مبتلا ہوگا؟ پھر یہ ہے وجہ. وہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مضمون کو, اس پچھلے والے رکوع والے مضمون کو سمجھانے کے واسطے یہ بعد کے پیغمبروں کے قصے کو سنایا جا رہا. اصل سمجھانا ہوتا حضور ہی کی پیغمبری کو, تو دوسرے واقعات کے ذریعے سے بھی اسی کی طرف ذہن لے جانا ہوتا ہے, مضمون سمجھانا ہوتا ہے. اس میں یہ ہوا کہ طائرکم معکم این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون, کہنے لگے نصیحت تمہیں کی جا رہی ہے, تم سے چاہا کچھ نہیں جا رہا ہے, پھر تم ہم پر کیوں شک کرتے ہو, کیوں شبہ کرتے ہو, ہمارے اخلاص میں کیا تم ڈاؤٹ کرتے ہو؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ تم خود ہی حسد تجاوز کرنے والے ہو. ایک آدمی مسلمان ہو گیا, اس نے آ کے پھر ان لوگوں کے ساتھ ہو کے تو لوگوں کی تبلیغ کی. وجہ رجل من اقصی المدینہ, کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو کے آیا ان لوگوں کے ساتھ, پھر اس نے بھی تبلیغ شروع کر دی. اس نے کہا کہ یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا, ان پیغمبروں کی بات مان لو. پیغمبر وہ ہوتے ہیں جو تم سے اجرت نہیں مانگتے. دعوت میں جو مال نہیں مانگا جاتا اس کی بنیاد وہ ہے. آج بھی تبلیغ کے کام میں عمومی طور پر جو چندہ نہیں کیا جاتا اس کی بنیاد وہ ہے, اور جب بھی کبھی غیر مسلموں میں بھی تبلیغ کی جائے گی تو مال کی بیس پہ نہیں کی, ان سے مال نہیں لیا جائے گا. چونکہ تمام پیغمبروں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان اجری الا علی اللہ, ہم اللہ پاک سے ثواب لیں گے, لیں گے ہم اللہ سے لیں گے, آپ سے نہیں لیں گے. چونکہ اگر مخلوق سے کام کر کے کر لیا جائے نا تو پھر مخلوق ڈاؤٹ کرتی ہے کہ یہ پیسوں کے لیے کر رہے ہیں شاید. اور دعوت کا یہ اصول ہے, تعلیم کا یہ اصول نہیں ہے, ذہن میں رکھ لو. تعلیم میں پیسہ لیا جائے گا, تعلیم میں فیس لی جاتی ہے, تعلیم میں فیس دی جاتی ہے. تعلیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بڑی فیس دی ہے کوئی نہیں دے سکتا, جتنی لی ہے آپ نے کوئی لینا مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے جو فیس رکھی تھی, آپ اندازہ کیجئے کہ جنگ بدر میں جو لوگ قید ہو کر آئے تھے اس میں سے کچھ لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا, اور لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا مکہ مکرمہ میں, اور ایک آدمی کی جان چھڑانے کے واسطے 20 مسقال قریب قریب سونا تھا. سونے کی ایک خاص مقدار تھی کہ اتنا سونا دے دو تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے, تم کو ماریں گے نہیں. جو قیدی پکڑے گئے تھے اس میں, تو ایک آدمی کو کی جان کی جو قیمت بنتی تھی وہ صرف ایک آدمی کو پڑھانا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فیس دی. اب فرمایا کہ ایک آدمی کو لکھنا پڑھانا سکھا دو تمہارا فدیہ ادا ہے. جو سونا مقرر تھا نا اتنا سونا, اب وہ ظاہر ہے کہ مہینے میں سکھا دو یا 15 دن میں سکھا دو. ایک مہینے میں جو فیس آپ نے دی ہے تعلیم کی کوئی اور نہیں دے سکتا ہے جو مقرر کیا آپ نے. تعلیم الگ چیز ہوتی ہے, دعوت الگ چیز ہوتی ہے. دعوت میں خالص اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے, وہ مسلمانوں میں بھی کرنا ہوتا ہے جب ضرورت پڑ جاتی ہے, جیسے اس زمانے میں ضرورت پڑی ہوئی ہے. غیر مسلموں میں بھی کرنا ہوتا ہے. تو سارے پیغمبروں کا یہی اصول تھا کہ وہ اجرت نہیں لیتے تھے, اور وہ ان کے اخلاص کی دلیل ہوتی ہے کہ بغیر اجرت کے وہ کر رہے ہیں. نمبر ایک. بعض مرتبہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بغیر اجرت کے کوئی کام کرے لیکن وہ ہدایت پر نہ ہو بلکہ الٹا پیسے دے کے کرے. تو یہ اس آدمی نے کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اجرت نہیں لیتے, دوسرے یہ کہ وہم مہتدون, وہ ہدایت پر ہیں, وہ پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہیں, تو اس کے ساتھ جو معجزہ اللہ پاک نے ان کو دیا ہے وہ دکھا بھی رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کا مہتد ہونا, ہدایت یافتہ ہونا ثابت اور امر مسلم ہے. پھر خود اس نے اپنے طور پر کہا کہ وما لی لا اعبد, میں کیوں اللہ پاک کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہمارا فاطر ہے خالق ہے اس کی عبادت کی جائے, تو اس کی تو عبادت کرنی ہے, لہذا میں تو ایمان لے آیا ہوں. خیر ہوا یہ کہ ساری قوم جیسے پیغمبروں کی دشمن ہو گئی, وہ اس غریب کی بھی دشمن ہو گئی. اس کا نام حبیب لکھا ہوا ہے, حبیب نجار جو ہے اس کے نام کتابوں مفسر تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. غرض یہ ہے کہ انہوں نے اس کو مار دیا بیچارے کو, اس کا ذکر ہے یہاں پہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک نے مجھے کیسے بخش دیا ہے اور کیسے میری عزت افزائی فرمائی ہے, عزت مجھے دی ہے. اگر یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو پھر یہ لوگ بھی ہدایت پر آتے. تو مگر یہ تو یہ سب چیزیں تو مرنے کے بعد ملنے والی ہیں, مرنے کے بعد دکھنے والی ہیں, نظر آنے والی ہیں. اس لیے جن کو ظلم و ستم کرنا ہوتا ہے وہ حق والے کے اوپر ظلم و ستم کر دیتے ہیں, اور حق والے خاموش ہو جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر پاتے. اس واقعے کو بیان کیا گیا, لیکن پہلے زمانے میں تو ایسا تو نہیں تھا کہ بھائی ابھی نافرمانی بھی ہے تو چلو. تبلیغ کا کام مکمل ہو گیا اور ایک حجت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ بھی آ جاتا تھا. ہوا یہ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین. اس کے بعد میں ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان پر حجت پوری ہو گئی اور نہیں ماننے والے وہ لوگ ہوئے, تو ہمیں کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی ان کو برباد کرنے کے لیے. کہ آسمان سے کوئی لشکر آیا, خوب ان سے لڑائی ہوئی, خوب ان کو مارا. ایسا ان کانت اللہ صیحتا واحدہ, ایک ڈانٹ تھی. جبرائیل سے کہا کہ ذرا شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ڈانٹ دے بس ان کو. جبرائیل علیہ السلام ہے, اور پہلے زمانے میں جو شہر ہوتے تھے وہ باؤنڈیڈ ہوتے تھے پورے, اور ان کے گیٹ ہوتے تھے. تو گیٹ شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جبرائیل علیہ السلام نے پوری قوم کو جو ڈانٹا تو ایک ہی آواز میں ساروں کے جگر پھٹ گئے. ان کانت اللہ صیحتا واحدہ, بس ایک ڈانٹ تھی. فیدہ ہم خامدون, سارے بجھ گئے. جیسے چراغ گل کر دیا گیا ہو, جیسے موم بتی گل کر دی گئی ہو, جیسے سوئچ آف کر دیا گیا ہو, ایسے ساری زندگیاں اس شہر کی برباد ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حسرتنا علی العباد, کتنے افسوس کی بات ہے بندوں پر. جب بھی کوئی پیغمبر ان کے پاس میں آتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ سارا واقعہ سنا رہے نا, مگر سنانا کس کو ہے سمجھ رہے نا آپ؟ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان کرنا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھانے کے لیے یہ واقعات بیان کہتے ہیں کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کو سمجھنا کیا چیز ہے, کس بات کس پر منطبق کرنا ہے بات کو. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر منطبق کرنا ہے, اور ہم لوگوں کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے. ہمیں جو منطبق کرنا ہے وہ آپ کی اتباع میں جو ہم سے سستی ہوتی ہے وہ دور کرنے کے لیے منطبق کرنا ہے. کہ کتنے افسوس کی بات ہے, ہم کدھر جا رہے ہیں, ہم نے کون سا کلچر لیا ہوا ہے, ہم نے کون سی معاشرت لی ہوئی ہے, ہم نے کون سی تہذیب لی ہوئی ہے, ہم نے کون سے اخلاق لیے ہوئے ہیں, ہم نے کون سے معاملات لیے ہوئے ہیں. ہماری خوشی غم کے اندر کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے وجود میں نہیں آتے؟ کیوں ہم دین کے علم سے اتنے جاہل ہیں؟ کیوں دین سے دور ہے ہماری اولاد؟ یہ ہے جو سبق لینے کا ہے, جو یا حسرت علی العباد میں سمجھایا گیا ہے. ہائے حسرت بندوں پر, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جملہ ہے. اندازہ فرمائے کہ اللہ پاک خود ہی اس کا اظہار فرما رہے ہیں. ہائے حسرت بندوں پر, جب بھی کوئی پیغمبر ان کے پاس میں آتا ہے تو مذاق اڑاتے ہیں. الم یروکم الکنا من قبلہم من القرون, کیا ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور اب وہ واپس بھی آنے والے نہیں ہیں. پھر اپنی قدرت کی جو نشانیاں ہیں کہ زمین کس طریقے سے ہم نے زندہ کی, پھر تمہیں اس پر جینے کا انتظام کیا اور اس پہ سے کھانے پینے کی چیزیں تمہارے لیے نکالیں, پھر اس میں نہریں ہم بناتے ہیں, باغیں اس میں قائم کی گئی ہیں, پھر نخیل ہیں, اعناب ہیں, اور مختلف قسموں کا چشموں کا نظام ہے, پھل پھلواری اس سے نکلتی ہے, مختلف قسم کے جوڑ بنائے گئے ہیں, رات اور دن کا نظام قائم کیا گیا ہے, چاند اور سورج کو تمہارے لیے چلایا گیا ہے. کس طریقے سے چاند سورج کا نظام محکم اور مضبوط ہے, اور کیسے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اپنے اپنے سرکل کے اندر. لشمس یمبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار, نہ تو جو ہے نا سورج چاند کو پکڑ سکتا, نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا, نہ رات دن کو پکڑ سکتی, نہ دن رات کو. ایک ایسا نظام ہے اور اس پر تمہاری زندگی کا قیام ہے. اور یہ فرمایا کہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری طرف سے ہی یہ چیز ہو سکتی ہے, جو عزیز اور علیم ہے اس کی طرف سے یہ انتظام ہو سکتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اب سورج کو جہاں رکھا گیا ہے, جس نظام کے ساتھ میں رکھا گیا ہے, کروڑوں سال سے جس گردش کے اندر وہ گھوم رہا ہے جس محور پر, اور اس کی وجہ سے اس ارتھ پر زمین کے اوپر زندگی ممکن ہے. کتنی عجیب بات ہے, کتنا بڑا انڈا ہے, کتنی بڑی گرمی اس کے اندر پائی جاتی ہے. اس کو ایسی جگہ پہ لے آ کے اللہ پاک نے رکھا ہے کہ اور تھوڑا نزدیک رکھ دیے تو بھی ختم ہو جاتی, تھوڑا سا اس سے دور رکھ دیے تو بھی ختم ہو جاتے, لوگ زندہ نہیں رہ سکتے. تو یہ اللہ پاک اپنی قدرت سمجھا رہے ہیں. فرمایا کتنا بڑا علم ہے میرا اس کو سمجھو, کیسا غلبہ ہے میرا یہ سمجھو, کیسا کنٹرول ہے میرا یہ سمجھو کہ اس مخلوقات کے اوپر کس طرح اللہ پاک نے مجھے, کس طرح جو ہے میں خالق اور مالک اور قادر ہوں, وہ سمجھایا گیا ہے. اور ایسے ہی تمہاری زندگیوں کے نظام میں کشتیوں کا نظام, ٹرانسپورٹ کا نظام, حمل و نقل کا نظام, وہ بھی سارا ہماری طرف سے یہ, چاہے خشکی کا ہو چاہے تری کا ہو. فرمایا اگر ہم چاہیں تو تمہیں ڈبو دیں, اگر چاہیں تو تمہیں گرا دیں, ہوا میں جا رہے ہیں اڑتے ہوئے, چاہیں تو پٹ سے گر دیں زمین پر, کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. کشتیوں میں سمندری سفروں میں جا رہے ہیں لوگ, وہیں ڈبا دیں تو سارے کے سارے ڈوب کے مر جائیں گے, کچھ بھی نہیں رہیں گے. گاڑیوں میں جا رہے ہیں, زمین پھٹے گاڑی اندر ہوتی رہتی ہے, ایسے واقعات دکھاتے بھی رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تمہارا زندہ رہنا, تم کو پالنا, سب کام کرنے دینا, یہ سب ہم کرتے ہیں, اللہ پاک سمجھا رہے ہیں. الا رحمت منا, یہ ہماری طرف سے رحمت کے طور پر ہوتا ہے. تو اس طرح کے مضامین ہیں. پھر یہ جو دوسرا رکوع ہے وہاں سے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کا مضمون, دوسرا رکوع وَنُفِخَ فِي الصُّورِ والا, وہاں سے قیامت کے مضامین جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی, سور پھونک دیا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ قبروں سے کس طریقے سے اٹھیں گے, پھر کس طریقے سے لوگوں کا انجام ہوگا, کن احوال سے لوگ گزریں گے, پھر جنتیوں کے کیا احوال ہوں گے, جہنمیوں کے کیا احوال ہوں گے, اور کیسے ہم دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کریں گے. ہم کو قدرت ہے پوری طریقے سے. لوگوں کو جو ڈاؤٹ اور شک ہوتا ہے اس کو دور کیا گیا کہ کسی بھی طرح کی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم پہلے نہیں تھے, ہم نے پیدا کر دیا, اب اگر پیدا ہونے کے بعد میں مر گئے تم, تو تم کو اٹھا دینا کیا مشکل ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا, جب تم تھے نہیں, تمہارا نمونہ نہیں تھا کوئی, تمہارا کوئی سیمپل نہیں تھا, کوئی کچھ بھی نہیں تھا, نہ تمہارا میٹیریل تھا, نہ سیمپل تھا, نہ کچھ تھا. میٹیریل بھی تمہارا بنایا, بدیع بولتے ہی اس کو کہ بغیر نمونے کے بنانا. آدم علیہ السلام سے پہلے آدم کا کیا نمونہ تھا, کون سا نمونہ بنا ہوا تھا؟ تو بدیع ہی اللہ تبارک و تعالیٰ. فرمایا کہ جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا, وہ تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ پھر تم کو دوبارہ زندہ کرے, اس میں تم شک کرتے ہو؟ اس میں شک مت کرو. جب اس میں شک نہیں ہے تو دوبارہ سارے زندہ ہوں گے. جب زندہ ہوں گے تو پھر اچھے اور بروں کو الگ کیا جائے گا. ممتاز الیوم ایھا المجرم, اچھے اور بروں کو الگ کیا جائے گا تو بروں کے ساتھ کیا ہوگا, اچھوں کے ساتھ کیا ہوگا, وہ سمجھایا گیا. لہذا برائی والی زندگی نہیں گزارنی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے, اچھائی والی زندگی گزارنی ہے. اور اچھائی والی زندگی اللہ کی بندگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے عمل کرنے کی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے, اے اللہ ہم آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں, اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجئے. پوری امت مسلمہ کی طرف سے معافی مانگتے ہیں, اللہ پوری امت کو معاف فرما دیجئے. دین پر عمل کرنے میں ہم سے بڑی کوتاہی ہو گئی, قرآن پر عمل کرنے میں بڑی کوتاہی ہو گئی, اس کی معافی مانگتے ہیں, اللہ اس کو معاف فرما دیجئے. سنت والی زندگی پر عمل کرنے میں, آپ کے حبیب کی اتباع کرنے میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی, پوری امت سے کوتاہی ہو گئی, اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں, اپنے کرم سے آپ معاف فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے, پوری امت پر رحم فرما دیجئے, پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے, پوری امت مسلمہ سے مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما دیجئے, عافیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے. اے اللہ امت کے مظلوموں پر رحم فرما دیجئے, فضل فرما دیجئے, حمایت فرما دیجئے, فضل خاص کے فیصلے فرما دیجئے امت مسلمہ کے ساتھ. اے اللہ اس دنیا کے اندر بھی فضل خاص کے فیصلے فرما دیجئے, ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجئے, دنیا کو امن سے بھر دیجئے, سکون سے بھر دیجئے, راحت سے بھر دیجئے, سلامتی سے بھر دیجئے. اے پاک پروردگار کرم کا, رحم کا, عفو عافیت کا, یسر کا, سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے ذاتی حالات میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے. اے اللہ ہم تمام کے حالات کو صحیح فرما دیجئے, ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہم تمام کو دلوں کا چین اور سکون نصیب فرمائیے، ہم تمام کو آپ کے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، جیسے روزے آپ چاہتے ہیں ویسے روزے رکھنے کی توفیق دیجئے، جیسے نماز آپ چاہتے ہیں ویسے نماز پڑھنے کی توفیق دیجئے، ہماری جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی نمازیں روزے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرمائیے، اس میں جو کچھ ذلتیں لغزشیں کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر فرمائیے۔ اے اللہ، حسنات کو قبول فرمائیے، تمام روزے داروں کے حسنات کو قبول فرمائیے، تمام مومنین و مومنات کے حسنات کو قبول فرمائیے، ان کے صدقات کو قبول فرمائیے، ان کے نفقات کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ، جو ادارے کام کر رہے ہیں دین کے لیے، اللہ ان کو قبول فرمائیے، ان میں استحکام نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، بالخصوص اس ادارے کے ساتھ خاص فضل کا معاملہ فرمائیے، اس کا انتظام بھی آسان فرمائیے، اس کے اخراجات کو بھی آسان فرما دیجئے، اس میں جو دین کے کام ہو رہے ہیں اے اللہ ان کو صفات قبولیت سے نواز دیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے، اس میں ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، ہر قسم کے شر سے برائی سے حفاظت فرمائیے، حاسدوں کی حسد سے حفاظت کیجئے، شریروں کی شرارت سے بچائیے، بدخواہوں کی بدخواہی سے بچائیے، انسانوں اور شیطانوں کی دشمنی سے بچائیے، آصب اور سحر سے حفاظت فرمائیے، نظر بد سے حفاظت فرمائیے، ہمارے کاروبار کی بھی حفاظت فرمائیے اور کاروبار کی بھی نظر بد سے حفاظت فرمائیے۔ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔